أنت من صلي على الرسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وزعت. سلسلہ قادریہ میں میرے مرشد ہیں جناب حضرت میاں میر صاحب، مرشد کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ وہاں سے مجھ پہ نظر کرم ہوئی بھی ہے. ویسے میں ذاتی طور پر تو مرشد بڑے شاہ صاحب ہی کو کہتا ہوں. بہت عرصہ پہلے یہاں ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا، بہت سال پرانی بات ہے. میرے ایک قریبی تعلق دار تھے، اے آر چوکر صاحب، انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے دعا کا مجھے کہا، چونکہ ان سے دل کا تعلق تھا. تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں آپ کے لیے دنیا کی دعا نہیں کروں گا. تو یہ سوال مجھ سے کسی نے 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں کیا کہ وہ آپ کے دوست تھے، لیکن آپ نے ان کے لیے دنیا کی دعا کرنے سے انکار کیوں کر دیا جبکہ ان کا حق تھا آپ پہ. تو میں نے ان کی خدمت میں پھر ایک گزارش کی کہ سلسلہ قادریہ میں جن سے جنہوں نے مجھ پر نظر عنایت فرمائی وہ حضرت میاں میر صاحب ہیں. تو جناب حضرت میاں میر صاحب کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ دنیاوی مال و زر کے لحاظ سے تو کوئی زیادہ وہاں افلوئنسی تھی نہیں، لیکن دل کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ بڑے خاص بات تھی ان کی کہ دل کے بے تحاشا غنی تھے. ایک بار ہوا یہ کہ دارش کو، جو بعد میں ان کے بڑے معتقد ہوئے اور بڑے چہیتے ان کے فالوور ہوئے، وہ ایک بار بیمار ہو گئے. اس وقت تک جناب حضرت میاں میر صاحب سے ان کو کوئی قربت نہیں تھی. تو ان کے فادر اور والدہ شاہجہاں اور ان کی بیگم، وہ فکر مند ہوئے، شاہی طبیب علاج کرتے رہے لیکن دارش کو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو کسی صاحب نے شاہجہاں سے کہا کہ لاہور میں اس طرح سے حضرت میاں میر صاحب ہیں، ان کے پاس اگر دعا کے لیے جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ آ کے ان کو دم کر دیں، دعا کر دیں، تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ حضرت میاں میر صاحب پر بہت مہربان ہیں، ان کی دعائیں سنتا ہے. شاہجہاں نے قاصد بھیجا. تو حضرت میاں میر صاحب کا تو معاملہ ایسا تھا کہ کہیں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو وہ معذرت کر لی، جس پر پھر شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ میں دارش کو اس کی خراب حالت کے باوجود لے جاؤں گا لاہور. تو لایا گیا تو حضرت میں امیر صاحب سے کہا کہ جی آپ کے بارے میں سنا یہ ہے کہ آپ رب تعالیٰ آپ کی دعائیں سن لیتا ہے, تو آپ دم کر دیں انہیں. تو جناب حضرت میاں امیر صاحب نے اپنے مزاج کے عین مطابق ان سے فرمایا کہ بھائی آپ غلط جگہ آ گئے, نہ مجھے کوئی طب سے شغف ہے, نہ کوئی روحانیت سے میرا واسطہ ہے, میں تو اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں. تو اس کو تو کہیں آپ لے جائیے کوئی نیک آدمی ہو اس کے پاس جو روحانی طور پر بھی بہت اوپر ہو اور طبی لحاظ سے بھی جانتا ہو. تو شاہجہاں نے کہا کہ نہیں صاحب, ہم تو آپ کے پاس لائے ہیں, آپ دم کر دیجئے. تو جناب حضرت میاں امیر صاحب نے دم بھی کر دیا, دعا بھی کر دی. تو دارشکوں نے آنکھیں کھول دی تو رب نے اسے شفا عطا فرمائی. تو شاہجہاں بہت خوش تھا اس بات پہ. تو اس نے دنیاوی مال و زر جناب حضرت میاں امیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ صاحب یہ بطور نذرانہ پیش کر رہا ہوں, لے لیجئے. تو جناب حضرت میاں امیر صاحب نے معذرت کر لی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, لے جاؤ اسے. تو شاہجہاں نے کہا کہ چلیے اگر آپ قبول نہیں فرماتے تو اجازت دے دیں کہ آپ کے باہر مریدین بیٹھے ہیں, میں ان میں تقسیم کر دوں. تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا اسے. اور تو شاہجہاں نے کہا کہ اگر آپ نہیں لیتے تو کم سے کم مریدوں کو تو لے لینے دیں آپ. تو فرمانے لگے جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے پسند کیسے کروں گا. فقیر اپنے تعلقات بڑی خوبصورتی سے نبھاتا ہے. جو تعلق ایک بار وہ قائم کر لے گا اسے قائم رکھتا ہے, توڑتا نہیں پھر کبھی. فقیر میں وزاداری ہوتی ہے کافی. تو اس کے اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا اس سے بہتر چیز اپنے ملنے والوں کے لیے پسند کرتا. جناب حضرت میاں امیر صاحب نے ساری عمر باطنی بادشاہت کی ہے. وہ دنیاوی طور پر تو بڑے کوئی بہت زیادہ وہ مال و زر نہیں رکھتے تھے, لیکن باطنی طور پہ واقعی شہنشاہ تھے. حضرت میاں امیر صاحب کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی کے گھر نہیں جاتے تھے. کسی صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کسی کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ چلیے بادشاہوں کی بات تو سمجھ میں آتی کہ فقیر کا اور بادشاہ کا کیا تعلق, لیکن آپ تو عام آدمی کے گھر میں بھی نہیں جاتے کبھی. تو بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے کہ جس آدمی کو لوگوں کا اپنے یہاں آنا پسند نہیں ہے وہ لوگوں کے گھر جانا کیسے پسند کرے گا؟ کیونکہ حضرت میاں امیر صاحب اس معاملے میں بہت ہی سلیکٹو رہے ہیں. ان کا مزاج زندگی میں بھی بڑا سلیکٹو تھا اپنے پاس آنے والوں کو اجازت دینے کے بارے میں. بہت کم لوگ ان کے پاس آتے تھے اس لیے کہ پسند نہیں تھا. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ انسان کو جہاں سے تعلیم ملتی ہے بغیر سکھائے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور اس کا تعلق اسی تعلیم سے ہوتا ہے. تو حضرت میاں میر صاحب نے جن لوگوں پہ نظر عنایت کی اپنی زندگی میں ان سب کا اسلوب یہی رہا کہ ان کو لوگوں کا اپنے پاس کثرت سے آنا پسند نہیں تھا. یہ سلسلہ چشتیہ میں ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں. داتا صاحب کا زندگی میں مزاج ایسے ہی تھا کہ لوگ آ کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں, وہ اپنے خیال میں مست رہتے تھے. تو حضرت میاں میر صاحب روحانی طور پر بڑی بلند شخصیت ہیں, لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ صحیح پتا نہیں ہے, بہت بلند مقام پر ہیں. ان کے ایک مرید تھے جن کا پورا نام میں بھول گیا, سرہند سے تعلق تھا, اپنے نام کے ساتھ سرہندی لگاتے تھے. تو آتے تھے حضرت میاں میر صاحب کے پاس. حضرت میاں میر صاحب ان پہ نظر کرم فرماتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عالم ملکوت کا کشف جاری ہو گیا. وہ عالم کشف میں, حالت کشف میں عالم ملکوت کا نظارہ کرتے تھے. تو سرہند میں جا کے رہنے لگے تھے. وہاں رہتے رہے, مرشد سے ملاقات ہوئے, ایک زمانہ گزر گیا. تو وہیں سرہند میں انہیں ایک درویش مل گئے اور ان درویش نے ان سے کہا کہ یہ عالم ملکوت نہیں دیکھتے ہیں آپ, سب غلط ہے, یہ شیطان دکھاتا آپ کو. تو وہ صاحب بھی کنوینس ہو گئے اس بات پہ کہ بھلا ہمارا میرا کیا کام ہے کہ میں عالم ملکوت کو دے سکوں. تو غالباً یہ میرے اپنے ہی ذہن کی پیداوار ہے. تو شک و شبہات پیدا ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ مرشد نے کہا تھا کہ یہ پڑھا کرو, اس سے بھی دور ہو گئے. اسی دوران خیال آیا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں, یہ فریضہ بھی ادا کر دوں. تو تیاری پکڑی. تو حج پہ جانے سے پہلے جناب حضرت میاں میر صاحب کے پاس حاضر ہو گئے. تو جناب حضرت میاں میر صاحب نے پوچھا کہ تم نے ذکر اذکار کیوں ختم کر دیے, جو پڑھا کرتے تھے اس سے ناغے کیوں شروع کر دیے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اس طرح سے ایک درویش ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کشف وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو تمہیں شیطان بہکا رہا ہے یہ چیزیں دکھا کے, اور تم اس دھوکے میں ہو کہ تمہیں عالم ملکوت کی سیر ہو جاتی تمہاری. تو حضرت میاں میر صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, درست ہے بات. تو ایسا کرو کہ آج یہ اللہ تعالی کا اس میں مبارک پڑھ کے سونا تو خواب میں ان شاء اللہ تعالیٰ تم حج کر لو گے. تو ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم اس میں مبارک دے دیا. وہ شخص اس نے پڑھا اور سویا تو اگلی صبح آ کے حضرت میاں میر صاحب کے پاؤں چھونے لگا اور معافی مانگی. حضور میں نے رات خواب میں بالکل مسنون طریقے سے پورا حج کر لیا. تو اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ جو میں عالم ملکوت کی سیر کرتا تھا وہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں تھی بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا اس ذکر اذکار کا جو میں کیا کرتا تھا. تو یہ جناب حضرت میاں میر صاحب کی روحانی کیفیات کا یہ عالم تھا. حضرت میاں میر صاحب چلیے اس کو پھر کسی موقع کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا. لیکن آپ حضرات میں سے جن کو اللہ توفیق بخشے وہ ضرور حضرت میاں میر صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا کریں اور وہاں فاتحہ پڑھا کریں. بڑی عنایات ہوتی ہیں وہاں, بہت عنایات ہوتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جمعے کو فرائیڈے کو آپ عصر اور مغرب کے درمیان وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لیا کریں, بہت کچھ روحانی طور پہ حاصل ہو جائے گا. کل ایک صاحب نے ایک محفل میں سوال پوچھا تھا مجھ سے. سوال چونکہ بڑا مزے کا تھا اور علمی سوال ہے, صحیح معنوں میں علمی سوال, تو وہ میں آپ کی گوش گزار بھی کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بات تو صرف اتنی کی تھی کہ حرارت کو, ہیٹ کو ماپنے کا تو ہمارے پاس یارڈ سٹک ہے جس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں, لیکن ٹھنڈک کے ناپنے کا سلسلہ نہیں ہے کوئی. اس پہ آپ غور کریں, بڑی صحیح بات ہے وہ. تو وہاں سے وہ بات شروع ہو گئی کہ آپ ٹھنڈ کی پیمائش نہیں کر سکتے. جس طرح آپ روح کو دیکھ نہیں سکتے, روح کو قید نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح آپ ٹھنڈ کو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بگ بینگ ہونے سے پہلے, کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے, یہاں تاریکی اور ٹھنڈ تھی. تو تاریکی اور ٹھنڈ ابدیت کا نشان ہے, حرارت زندگی کی علامت ہے. زندگی حرارت سے مشروط ہے اور موت ٹھنڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہمارا ایک باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے جو بیماری کی عالم میں فار سرٹن ریزنز کم ہو سکتا ہے. 96 ہو جائے گا تو وہ ہمارے اندر کمزوری ہمیں محسوس ہونے لگے گی, حالانکہ एक दो डिग्री के फर्क से ही कमजोरी महसूस करने लगते हैं। तो जब तक इंसान जिंदा रहता है उसका जिस्म गर्म रहता है, मौत वाकई होती है तो जिस्म ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा होता है कि बॉडी अकड़ जाती है। जिंदगी फना है, मौत बका है। हालांकि लुगती मायनों में डिक्शनरी के लिहाज से इसे उल्टा होना चाहिए, डिक्शनरी में ये उल्टा है। डिक्शनरी ये कहती है कि जिंदगी बका है, मौत फना है। जिस चीज को फना है वो बका नहीं हो सकती। जिंदगी को फना है और मौत को अब्दियत हासिल है, क्योंकि मौत के बाद अब्दी जिंदगी मिलेगी। तो मौत असल में अब्दी जिंदगी का एक रास्ता है। इसी तरह जिंदगी मशरूत है रोशनी से और हिद्दत से। सूरज रोशन है, ये हमें जिंदगी भी बख्शता है। मैं खालिक के मायने में नहीं कह रहा इसे, ये जिंदगी का बायस बनता है, जिंदगी देने वाला रब है। जिंदगी हरारत से मशरूत हो जाएगी कि अगर सूरज हमें रोशनी और हिद्दत न दे तो न तो इंसान जिंदा रह पाएगा, न कोई और रूह जिंदा रहेगा, न पौधे होंगे, न फसलें होंगी। हत्ता के वक्त का तसव्वुर भी खत्म हो जाएगा उसमें। इसीलिए जो मेजरमेंट है वो सिर्फ हरारत की होती है, ठंडक की नहीं हो पाएगी। ये किसी साहब ने ये पूछा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, ये जनाब हजरत अली करमला वजहों का फरमान है, इस फरमान में हिकमत क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम किसी के साथ नेकी का सलूक करते हैं तो कहीं हमारे लाशऊर में एक ख्वाहिश जन्म लेती है कि ये आदमी हमारा मशकूर होगा, और उस शुक्रगुजारी के नतीजे में ये हमारी बात मानेगा। जब हमारे जहन में ये ख्याल पैदा होता है तो हम लाशौरी तौर पर ही डोमिनेटिंग रवैया अख्तियार कर लेते हैं ऐसे आदमी के साथ। नतीजा ये होता है कि उसमें रिएक्शन पैदा होता है, और उस रिएक्शन को हम ये कहते हैं कि साहब देखिए इससे तो हमने नेकी की थी और ये पलट के हमें डस रहा है। तो दर हकीकत इस फरमान کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں ہم کہ یہ ہم نے اس شخص کے لیے کیا ہے، اس شخص پر احسان کیا ہے، بلکہ اگر ہم اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں جو اس کے رویے سے ہمیں پہنچے گی لیٹر آن، تو ہم یہ سمجھ لیں ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کا حکم یوں ہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں. اور یہ ہم نے صرف رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو یہ آدمی جتنا زیادہ ہمیں اس نیکی کے جواب میں تکلیف دے گا، ہمارا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا. تو جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے توقع نہیں رکھتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کا سلوک کیا، اور نہ اس کے کسی رویے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے. ان کا اگلا سوال میوزک کے بارے میں ہے، اور یہ اس لیے کبھی کبھار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو میرے اندر ویسے ہی حصے لطیف بالکل ہی نہیں ہے، تو آرٹ سے متعلق چیزیں ہیں ان کا مجھے قطعی طور پر کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جب ہر وظیفہ چھوڑ کر دن رات ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کی کیفیت بہت بوجھل ہو جاتی ہے، کوشش کے باوجود درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ درود پاک پڑھنے کا دورانیہ یا تعداد گھٹتے گھٹتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا، جس کی وجہ سے طبیعت میں بیزاری اور چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. یہ سب کیوں ہے اور اس کیفیت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ درود پاک کے سفر میں آگے کیسے بڑھا جائے؟ بات یہ ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا بھیجا ہوا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منڈے اور فرائیڈے، ان دو دنوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہم سنتے آئے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمارے سلام کا باقاعدہ جواب بھی آتا ہے. تو جب ہم ریگولرلی اور بڑی بھاری تعداد میں درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے توجہ حاصل ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے رب کے بعد سب سے عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا خزانہ رب تعالی کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو جب وہاں سے ہم پر توجہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر میں 10 کلو کی ایک گٹھری اٹھا کے چلوں تو میں چلتا رہوں گا، लेकिन अगर ढाई मन की बोरी उठा के चलने की कोशिश करूं तो चंद कदम के बाद थक जाऊंगा। तो जब वहां से तो जो उसी हिसाब से आती है जिस हिसाब से हम दरूद पाक पेश कर रहे होते हैं, तो वो हमारे नर्व्स के लिए, हमारे एहसाब के लिए ज्यादा हो जाता है। नतीजा ये है कि कुछ अरसे के बाद फिर हमारी तबीयत ऐसा लगता है बोझल हो गई। इसका सही तरीका यह है कि हम एक थोड़ी तादाद से दूर से पाक शुरू करें और रफ्ता रफ्ता इसको तादाद को बढ़ाते रहें, तो जो तवज्जो है वो उसी निस्बत से हम पर आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस तवज्जो के नतीजे में जो हमारे रूहानी और नर्वस सिस्टम में जो तब्दीली आती है वो ग्रेजुअल होगी फिर, और हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट ऊपर जाता जाएगा। तो फिर एक वक्त आएगा कि हम 24 घंटे अगर दुरूद शरीफ में मसरूफ रहें तो भी हम हशाश बशाश रहेंगे, बल्कि उसके एहसास ऐसे खूबसूरत होते हैं कि इंसान हर वक्त खुश रहता है, खुश मजाज रहता है। तो इसका ये तरीका है, ये इस्तेमाल कर लीजिए। इनका एक सवाल है कि जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर दुआ करे तो दुआ करते हुए अपना चेहरा मौजा अकदस की तरफ करे या खाने काबा की तरफ। ये अकीदे का थोड़ा सा मामला है। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, तो हमारा चेहरा उधर को ही होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जब हम किसी को लेक्चर दे रहे होते हैं उस पर, तो उसमें एक चीज हम ये सिखाते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बहुत से फैक्टर्स हैं, उनमें से एक ये है कि जब हम किसी से मुखातिब हों तो उसको आई टू आई देखें, हम तो जो उधर होनी चाहिए। फिर जहां पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर और कैरेक्टर बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तो वहां ये सिखाया जाता है कि आप हमेशा अगले की आंखों में देख के बात करें, कि ये अदब का भी तकाजा है। अगर आप बात करते हुए आंखों में न देखें तो उसको रूडनेस समझा जाता है। तो अगर इस स्टैंडर्ड से बात को देखेंगे तो फिर तो हमें मौजा मुबारक की तरफ मुंह करके बात दुआ उनसे दुरूद सलाम पेश करना चाहिए। इसी तरह जब हम दुआ मांगते हैं तो वो रब ताला से दुआ मांगते हैं, दुआ तो गैर अल्लाह से नहीं मांगी जाती। तो सिंबॉलिकली हम रुक कर लेते हैं खाना काबा की तरफ, हालांकि रब तो चारों तरफ मौजूद है, लेकिन फोकस हम करते हैं खाना काबा की तरफ। तो फिर खाना काबा के रुख पर मुंह करके दुआ मांग ली जाए, ये दोनों चीजें हैं। दुरूद व सलाम मौजा मुबारक की तरफ, और दुआ चूंकि रब से मांगते हैं तो फिर वो खाना काबा की तरफ। ये एक और सवाल पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के दौरान हर बार रियाजुल जन्ना जाने से पहले सदका देकर जाएं। अगर वाकई ऐसा है तो इसका बैकग्राउंड क्या है और इसमें क्या मसले है तो हिकमत पोशीदा है, ये मेरे इल्म में नहीं है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हम जाएं और रियाजुल जन्ना में बैठें तो उससे पहले सदका देकर जाएं, ये मेरे इल्म में नहीं है। जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाए उलूमुद्दीन के बाब आदाब सफर में फरमाते हैं कि हर वो शख्स के जिसकी जिंदगी में जियारत से बरकत हासिल की जा सकती है, वफात के बाद भी उसकी जियारत से बरकत हासिल की जा सकती है। अज़राए करम उसकी वजाहत फरमा दें, बहुत सिंपल बात है ये। बात यह है कि बाद अज़ मौत उसकी जियारत की एक ही सबील है और कुछ नहीं है कि उनके कब्र पर जाकर फातिहा खानी की जाए। एक तरफ फरमान यह है कि जहां रब का जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अगर कोई नेक बुजुर्ग थे ऐसे जिनको हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी नेक कह दें तो यकीनी तौर पर बहुत नेक हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जनाब हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपके मजार पर अगर जब कभी भी हम जाएं 24 घंटों में से किसी एक वक्त पर भी, तो वहां एक लोगों की एक बड़ी तादाद नवाफिल अदा कर रही होती है, कुरान पाक की तलावत कर रही होती है, दुरूद शरीफ का विर्द हो रहा होता है, जिक्र अजकार करते नजर आते हैं लोग। तो जहां ऐसे इतने लोग कसरत से रब ताला का जिक्र कर रहे हैं तो वहां तो रहमत के फरिश्तों की आमदोरफ्त बहुत कसरत से होगी। तो जब हम वहां जाएंगे और वहां खड़े होकर जब हम फातिहा पढ़ते हैं तो ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि मौसम बरसात में जब मानसून होता है तो एक ही शहर के एक मोहल्ले पे बारिश हो रही होती है, बाकी जगहों पे धूप निकली होती है। तो हमें किसी एक खास जगह बारिश बरसती बारिश में गीले होने का और उसके बारिश होने का इल्म उसी वक्त होगा अगर हम वहां पर्सनली मौजूद हों तो हमारे ऊपर बारिश पड़ेगी और उससे हमारे कपड़े गीले होंगे तो पता चलेगा बारिश हो रही है, बाकी जगहों पर भले धूप हो। तो किसी ऐसी जगह जहां अल्लाह का इतना जिक्र हो रहा है और रहमत के फरिश्ते उतर रहे हैं, जब हम वहां जाके अल्लाह का जिक्र करते हैं तो रहमत के फरिश्ते हमारी तरफ भी मुतवज्जो होते हैं और वहां रहमत का हसूल हमें भी नसीब हो जाता है। तो यूं बाद अज़ मौत वो ज़ियारत से फैज हासिल करने की जो बात जनाब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने की है उसकी बुनियाद ये है। अगला सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि मुर्शिद के दिल में मुरीद के हवाले से अगर मलाल आ जाए तो फैज में कमी आ जाती है, ऐसी सूरत में मुरीद आइंदा मोहतात होने के अलावा अपनी सबका कोताही का अजाला किस तरह करे। यहां तक तो बात दुरुस्त है कि जब मुर्शिद के दिल में मलाल आएगा तो फैज में कमी आ जाएगी। बड़ी सिंपल सीधी बात है कि जब मुर्शिद के दिल में कभी किसी के बारे में मलाल आ जाए, जो आमतौर पे होता नहीं है, तो जब मलाल आएगा तो न सिर्फ ये कि तवज्जो में कमी हो जाएगी, उधर को
توجہ نہیں دیں گے مرشد، بلکہ ان کے دل میں ایک طرح سے غم اور غصے کی سی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس سے وہ فیض کی بجائے پھر الٹے اثرات جانے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مرشد آپ کے اس مقام پر پہنچے ہیں ایک بڑی لمبی ریاضت کے بعد، اور ان کا اپنا زندگی کا ایک اسلوب جو انہوں نے اپنایا ہے وہ مشروط ہے سنت کے ساتھ، تو اس لیے ان کے دل میں کسی کے خلاف ملال آتا نہیں ہے. جو بھی اگر کوئی ایسا خیال کسی وجہ سے آ ہی گیا تو وہ زبان سے ادا کر دیں گے تاکہ دل صاف رہے اور دوسرا آدمی نقصان سے بچا رہے. لیکن اگر بالفرض محال ہو ہی گیا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ معذرت کر لے. تو آپ کے مرشد چونکہ علم کے اس مقام پر آئے ہیں تو وہاں وہ سنت رب پر عمل کرتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے فوری طور پر دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو وہ تو بڑا سمپل معاملہ ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے یا دوسرے قریبی لوگوں کی زندگی میں جب کوئی پریشان کن یا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لوگوں کی چھٹی حس پیشگی الارم بجانے لگتی ہے، کیا ایسے لوگ دراصل لاشعوری طور پر پرابلم سیکر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ متوقع خوشگوار واقعات کے حوالے سے ان کی سکس سینس کیوں خاموش رہتی ہے؟ نہیں، یہ پرابلم سیکر نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ جو سکس سینس ہے، چونکہ آپ کے ہوشیار ہونے کی ضرورت صرف اور صرف ایسے معاملات میں ہوتی ہے جہاں آپ کو نقصان پہنچے، دکھ پہنچے، تو آپ کی سکس سینس اگر ڈیولپ ہوئی بھی ہے تو وہاں ادراک اس چیز کا پہلے ہو جائے گا، یا رشتہ داروں سے متعلق، قریبی لوگوں سے متعلق. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی سکس سینس ڈیولپ ہوئی بھی ہو. تو سکس سینس وقت سے پہلے بتا دیتی ہے، لیکن بتائے گی انہی چیزوں کا جن سے آپ کو نقصان پہنچنا ہے. خوشگوار واقعات کا تو اس سے کوئی وقت سے پہلے پتہ چل جانے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، بلکہ وہ خوشی چھن جاتی کہ کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسماء الحسنی میں سے المتعلق نور اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو وہ شخص ہمیشہ مسکراتا رہے گا. اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جسے بہت سے لوگ گدگدی کرنا شروع کر دیں تو اس کی ہنسی تھم نہ سکے. دیکھیے، مسکرانا تو ویسے ہی سنت ہے کہ انسان کو مسکراتے رہنا چاہیے. فقر میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسکرانا شکر گزاری ہے اور رونا بے صبری. اور خاص طور پہ جب مشکل حالات کا شکار ہو انسان تو اسے اور زیادہ مسکرانا چاہیے کہ شکر گزاری یہی ہے. ادروائز اگر انسان کا مشکل کا اظہار اس کے چہرے سے ہو جائے، اس کے رویے سے ہو جائے، تو وہ پھر میرے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ ناشکر گزاری میں چلا گیا. تو مسکرانا سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے مسکرائیے، اور خاص طور پہ مشکل حالات میں. اللہ تعالیٰ اسی شکر گزاری کے صدقے اس مشکل کو دور فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.